السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. آج کے خطبے کا موضوع ہے جھوٹ جہنم کی طرف آسان راستہ. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جھوٹ کی کتنی صورتیں ہیں؟ جھوٹا انسان کیسا ہوتا ہے؟ اس کے کیا صفات ہیں؟ حلال جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بھی کسی نبی نے کبھی جھوٹ بولا؟ اور آخر میں جھوٹے کی سزا. جھوٹ کا معنی ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف بیان کرنا. اور جھوٹ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، دین معاملات میں جھوٹ، اور نمبر دو، دنیاوی معاملات میں جھوٹ. جھوٹ یا تو دین معاملات میں ہوتا ہے یا دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے. اور ہم اکثر جو ہے وہ اس جھوٹ کو جانتے ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیاوی امور سے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کبیرہ گناہ ہے، اسی سے بچنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جھوٹ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. لیکن دو جھوٹے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. عمل ایک جیسا کیا، جھوٹ بولا، لیکن جرم برابر نہیں ہے. کیونکہ جو دنیاوی امور میں جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہے، بدکار ہے، بد اخلاق انسان ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن جو دین میں جھوٹ بولتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر برا انسان اور اس سے بھی بڑھ کر جھوٹا ہے. کیا دین میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ باندھا گیا. ایسی احادیث بیان کی گئیں جن کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایمان اور توحید کی طاقت تھی. جب ایمان اور توحید کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر نفاق کی پیدائش ہوتی ہے، اور منافق لوگ جو دل میں تو کفر کو چھپاتے ہیں اور زبان پر کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہراً وہ مسلمان ہوتے ہیں اور حقیقتاً وہ کفر کو چھپاتے ہیں. وہ اپنی شکل صورت سے تو دیندار لگتے ہیں لیکن حقیقتاً دین کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اور ایسے لوگ امت کے ابتدائی دور میں بھی پائے گئے، اس کے بعد والے ادوار میں بھی، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ذکر قرآن مجید کو کہتے ہیں، اور وحی کو بھی ذکر ہی کہا جاتا ہے. مفسرین نے ذکر کا معنی قرآن مجید سے بھی کیا اور وحی سے بھی کیا. جب ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف قرآن مجید نہیں ہوتا، قرآن مجید وحی کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے صحیح حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے جس کا تعلق دین سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے حقیقت میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے دین کے متعلق وحی ہوتی ہے، اور جب غلبہ ہوا اسلام کا، بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا شروع کر دی. کیونکہ یہ آسان بات ہے کہ آپ یوں کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی حدیث بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جب دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی، اس لیے قرآن مجید کا آپ ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتے. قرآن مجید جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے، آج قرآن مجید کی اسی طریقے سے تلاوت ہوتی ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا سید عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جن کو اللہ تعالیٰ نے امت میں سے چنا اور ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کی مدد اور نصرت کی، یہاں تک کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو جھوٹ تھا اسے الگ کر دیا، ضعیف تھا اسے الگ کر دیا، اور جو صحیح تھا سچ تھا اسے الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ محدثین پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیا. اور آج ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں رواہ البخاری یا رواہ مسلم تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. اور اگر کسی اور کتاب، اس لیے دونوں کو کہتے ہیں الصحیحین، دونوں صحیح کتابیں، اور ان کے علاوہ صحیح ستہ یا باقی جو چار کتابیں ہیں ابو داؤد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ، یا ان کے علاوہ جو دیگر اور دوسری کتابیں ہیں حدیث کی، اس کے مطلب نہیں کہ ان کے اندر حدیث صحیح نہیں ہے، ان کتابوں کے اندر بھی صحیح حدیث موجود ہیں اور ضعیف حدیث بھی موجود ہیں. لیکن محدثین نے اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ان احادیث کو الگ الگ کر دیا. اب جب ابو داؤد میں پڑھتے ہیں کوئی حدیث، اس کی تحقیق میں پھر بعض وقت ابو داؤد، امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت ایسی نہیں ہے، یا اس روایت میں فلان راوی ہے جو ضعیف ہے. ترمذی کو دیکھ لیا آپ، اکثر روایت میں خود فیصلہ کر دیتے ہیں حدیث کیسی ہے. اور جو سب سے بڑی پیاری بات محدثین کی کہ انہوں نے پوری سند بیان کر دی ہے، اس محدث سے لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنی لوگ بھی بیچ میں ہیں، جن لوگ جو لوگ حدیث کو بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں ہم نے حدیث کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، تو بیچ میں جو واسطہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ کون ہے؟ صحابہ ہے، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع التابعین ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں، پھر محدث ہے جس نے اپنی کتاب میں حدیث کو لکھ دیا. اب محدث جب حدیث بیان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے، سمعت یا حدثنی یا اخبرنی یا اخبرنا، پھر اپنے استاد کا نام لیتا ہے، پھر اپنے استاد سے اس کے استاد کا نام لیتا ہے، پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صحابی تک، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک کرتے ہیں وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو وحی ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ جو سند ہے اس کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن پر جھوٹ کی تہمت ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کا حافظ ضعیف اور کمزور ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو فاسق اور فاجر تھے، بعض لوگ ایسے ہیں جو مجہول ہیں، نام تو ہے لیکن پتہ نہیں ہے کون، اور بعض ایسی روایات ہیں جن میں جو راوی ہے وہ دوسرے راوی سے جب نقل کرتا ہے تو ان کے بیچ میں 200 سال کا فرق ہے یا 100 سال کا فرق ہے یا ان کی ملاقات ناممکن ہے۔ تو اس طریقے سے محدثین نے جب ان روایات کو دیکھا ہے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساری ساری روایات جو ہے اگر ایسے رہنے دیں تو پھر امت میں بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی بہترین زمانوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ جب دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ان میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ تو دین کے متعلق جھوٹ بولا جاتا ہے انہیں سب سے خطرناک جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنا۔ محدثین نے یہاں تک بھی فرق بیان کیا ہے، جو شخص حدیث میں جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت کو کہتے ہیں موضوع روایت، اور جو شخص حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن وہ عام حالات میں اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے تو اس حدیث کو کہتے ہیں متروک، یعنی ان کے نظر موضوع اور متروک میں فرق ہے، دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھیں، اور یہ انصاف ہے اور انہیں انصاف سے کام لیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ اور یہ جتنی بھی آپ مصطلحات پڑھتے ہیں اور نام دیکھتے ہیں حدیث کا، موضوع ہے، متروک ہے، منکر ہے، ضعیف ہے یا شاذ ہے، جتنی بھی نام مختلف نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی اور ایسا علم ایجاد ہوا کہ اس کی مثال آپ کو کسی قوم میں نہیں ملتی۔ آج یورپ کے علماء بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ مصطلح حدیث کا جو علم محدثین نے ایجاد کیا ہے، ایسا علم کبھی اس دنیا میں پوری تاریخ میں نہ کبھی آیا تھا اور شاید نہ کبھی آئے۔ کہ کتنی مشکل بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کے نام، ان کا نسب، ان کے استاد، ان کے شاگرد، ان کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ سچے تھے، وہ جھوٹے تھے، ان کے دوست کون تھے، ان کے دشمن کون تھے، کس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کس کے ساتھ اٹھتے تھے۔ میرے بھائی ہم اپنے پیاروں کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتے جتنے کہ محدثین راویہ کے متعلق اتنی تفصیل سے ان کی حالات زندگی قلم بند کر دیا۔ تو محدثین نے جو محنت کی ہے ہم سے ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو سمجھ سکے اور الگ الگ کر سکے۔ دوسری نمبر پہ دین کے متعلق جو جھوٹ ہے، جو دوسرا طریقہ وہ ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا جھوٹ بول کے۔ حدیث تو جھوٹ، حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن جھوٹے قصے بیان کرنا، جھوٹے واقعے بیان کرنا تاکہ لوگوں کا دل نرم ہو اور وہ لوگ ہماری بات سننے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اس کے متعلق کہتے ہیں یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ عجب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جیسے کہ بعض جماعتیں آج معروف اور مشہور ہیں وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بات تھوڑی سچی ہوتی ہے، کچھ اسے سے ہم بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں اثر کر جائے۔ اگر صرف سچی بولیں گے تو لوگوں کے دل میں اثر نہیں ہوتا۔ لوگوں کے دلوں کو پھیرنا کہ ہمارے بس کی بات ہے؟ لوگوں کے دل کو پھیرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے۔ تو میرے جھوٹ سے اگر کسی کا دل پھر جاتا ہے تو لمبے عرصے تک وہ برقرار نہیں رہ سکتا، یاد رکھیں۔ کیونکہ یاد رکھے قاعدہ ہے، حق کبھی باطل راستے سے نہیں ملتا، حق کے لیے ہمیشہ حق راستہ ہی اپنانا پڑتا ہے۔ اور یہ بات نئی نہیں ہے، یہ اس بہترین محدثین کے زمانے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ بعض لوگ ایسے تھے جو جھوٹ بولتے تھے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، لیکن محدثین نے ان کی نشاندہی کی اور ان پر جو ہے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آپ دیکھیں حیران ہو جاتے ہیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نوح بن ابی مریم، زاہد شخص تھا، عابد تھا، علم والا انسان تھا، اور اس شخص نے بہت ساری علوم جمع کر لیے. لیکن یہ شخص، اس نے ایک بڑا عجیب سا کام کیا. اس شخص نے قرآن مجید کی سورتوں کے متعلق جو فضیلتیں ہیں ان ہر سورت کی فضیلت بیان کی اور اپنی طرف سے ایک حدیث ایجاد کر لی. دیکھیں ذرا، تو محدثین نے جب ان حدیث کو دیکھا، یہ حدیث ہم نے کبھی سنی نہیں اور اس کی سند بھی نہیں ہے، تو اس سے جا کے پوچھا، وہ شخص زندہ تھا، بھئی تم نے یہ کیا کیا ہے، یہ حدیث ہے ہمیں تو بتائے، ذرا ہمیں تو پتہ چلے، اگر حق تو ہم بھی اپناتے ہیں اور اگر جھوٹے تو ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض تو محدثین نے بھی اقرار کیا کہ بعض حدیث صحیح ہے، لیکن جو اکثر حدیث ہے ہر صورت کی، یہ ہمیں تو کہیں نہیں ملی. تو اس شخص نے اقرار کیا اور کہا، میں نے دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے پیچھے لگ گئے اور ابن اسحاق کی سیرت کے پیچھے لگ گئے، تاریخ کے پیچھے لگ گئے، اور قرآن مجید کو چھوڑ دیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن مجید سے جڑ جائیں، قریب ہو جائیں، اس لیے میں نے ان روایات کو ایجاد کیا. تو محدثین کے نزدیک اس شخص کی عدالت ختم ہو گئی، گر گئی، اور اس کی احادیث جتنی بھی موجود تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور اس شخص کے متعلق علماء حدیث فرماتے ہیں، اس نے سب کچھ جمع کیا سوائے سچ کے. اس کے تھے نوح الجامع، اب نام کبھی سنیں گے، اس کا نام نوح تھا، کہتے ہیں نوح الجامع جمع کل شیء الا الصدق، ہر چیز کو جمع کیا اس نے، ہر فن میں اس شخص نے علم حاصل کیا، لیکن سوائے سچ کے. اس کے اس اقدام کی وجہ سے، اگرچہ ظاہرا تو اچھا کام ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا، لیکن جب غلط بیانی کی اور جھوٹ باندھا، میرے بھائی جھوٹ سے کبھی سچ آپ کو ملے گا نہیں. جھوٹ سے جھوٹ ہی مل سکتا ہے، جھوٹ سے بدکاری ہی مل سکتی ہے، جھوٹ سے کبھی حق اور کبھی سچ نہیں مل سکتا. اور الکرامیہ ایک ایسا گروہ تھا جو کہتا تھا اننا نکذب للہ، ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالی کے لیے. اور آج آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والے، وہ خود یہی ایسی بات کرتے اور کہتے ہیں ہم جھوٹ اگر بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولتے ہیں. کرامیہ ان گروہوں میں سے تھا جو اہل بدعت تھے، اور علماء سلف نے ان کو مخالفت کی، جھوٹ اللہ تعالی کے لیے بھی نہیں بولا جاتا، کیونکہ جھوٹ بولنا ہی حرام ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جھوٹ کے متعلق. آپ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ رہنمائی کرتا ہے فجور کی طرف، نافرمانی کی طرف. والفجور يهدي إلى النار، اور نافرمانی بدکاری رہنمائی کرتی ہے آگ کی طرف، جہنم کی طرف. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْذَبَ عِنْدَ اللَّهِ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہے. اور جب کوئی چیز لکھ دی جائے نا، وہ کبھی پھر تبدیل نہیں ہوتی، یاد رکھے. یہ حدیث جو ہے یہ زندگی کے عام معاملات میں جھوٹ کے متعلق ہے، اور جو لوگ دین کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لفظ عام ہے. کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے، کسی وجہ سے بھی بولتا ہے، اور بولتا رہتا ہے، تو یہ جھوٹ رہنمائی کرتا ہے اس کی فجور کی طرف، نافرمانی کی طرف، اور ہمیشہ نافرمانی جو ہے وہ جہنم کی طرف ایک راستہ ہے. اسے یاد رکھ، جھوٹ جہنم کی طرف ایک آسان راستہ ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آسان کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، اور زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو خاموش ہوتی نہیں ہے، بولتی رہتی ہے، اور بہت کم لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، اور اکثر لوگ سوچنے سے پہلے بولتے رہتے ہیں، اور بعد میں جا کے سوچتے ہیں. جب فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا کہا، آپ خود دیکھ لیں، ہماری زندگی میں ہم کتنا سچ بولتے ہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال تو دین کے متعلق جو جھوٹ ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور نہ تو دین کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور نہ ہی لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور جو سب سے بڑا جھوٹ ہے دین کے متعلق, جو حدیث سے بھی بڑھ کر جرم ہے اور لوگوں کے دل نرم کرنے سے بھی بڑھ کر جرم ہے, وہ ہے شرک. شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے, کیونکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے, جن اور انس کو بھی پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں, صرف میری عبادت کریں. پوری کائنات تسبیح کرتی اللہ تعالیٰ کی, اور تسبیح عبادت ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تسبیح کرتی ہی پوری کائنات جو کچھ آسمانوں میں ہو, جو کچھ زمین میں ہے, یہ پتھر یا درند یا پرند سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. میرے بھائی دنیا میں ایک ایک ضرب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اللہ, اور تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, تیری ذات بلند ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے. لیکن جو مکلف ہیں جند اور انس, ان کا بڑا عجیب سا معاملہ ہے, بڑا عجیب سا. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سے نواز دیا ہے اور مکلف بنا دیا ہے, لیکن انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھایا. الا من رحم اللہ سبحانہ, تو بہت کم لوگوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا, اور ان کی عقل سلیم ہے, اور عقل سقیم, بیمار عقل بہت ہے دنیا میں, بیمار عقل والے بہت ہیں جنہوں نے عقل کو صرف دنیا کے امور میں استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے امور میں کہاں تک دنیا پہنچ گئی, ٹیکنالوجی ترقی میں دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں, جس میں یہ مکڑے تھے, اسپائڈر مکڑے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی ہے صرف انہوں میں, یہ جو مکڑے ہوتے ہیں بس. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ہزاروں قسم ہیں, ان ہزاروں قسم میں سے ایک قسم ایسی جو اڑتی ہے, اور اس کی بھی ہزار قسمیں ہیں. وہی تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ اس نے ان کو جمع کیا ہزاروں کو, پھر ان کی اسٹڈی کی ہے, ان کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو سب سے چھوٹے وہ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں کم زہریلے ہوتے ہیں. ان کے سائز کے بارے میں بات بڑی تفصیل سے بات کی. مجھے تعجب اس شخص پہ اس بات پہ ہوا کہ اس نے دنیاوی امور میں اب اس گندی سی چیز میں اتنی بڑا علم حاصل کر لیا, لیکن اس شخص کو پتہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے, وہ دنیا میں آیا کہ اس کا رب کون ہے, اسے پتہ ہی نہیں. وہ صرف کھانا پینا جانتا ہے, بچے پیدا کرنا جانتا ہے, اور آخر میں مر جائے گا. اللہ کی قسم, وہ جو اسپائڈر جو اس کے ہاتھ میں تھا نا, وہ مکڑا ایسے انسان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. وہ مکڑا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, اپنے رب کو جانتا ہے, اور یہ پی ایچ ڈی حاصل کرنے والا عقل والا انسان اپنے رب کو جانتا ہی نہیں. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم کبھی برابر ہو نہیں سکتے. یہ مکڑا قیامت کے دن جب حساب ہوگا, یہ مکڑے بھی کھڑے ہوں گے, یہ درند پرند سب کھڑے ہوں گے, انسان بھی کھڑے ہوں گے, جن بھی کھڑے ہوں گے. تو سب سے پہلے حساب ہوگا جانوروں کا, ان درند اور پرندوں کا. اس مکڑے کو لایا جائے گا, اور اگر کسی جانور نے کسی پر ظلم کیا تو وہاں پر جانوروں کا بھی انصاف ہوگا. انصاف کا دن ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی بکرے کے سینگ ہیں اور دوسرے کے نہیں ہیں, اور سینگ والے بکرے نے دوسرے کو مارا بغیر وجہ کے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بکرے کے جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا فرمائے گا, اور وہ اپنے سینگوں سے دوسرے بکرے کو مارے گا, اپنا حساب لے, بدلہ لے لے گا. اس کے بعد پھر حکم ہوگا, کونو ترابن, سب مٹی بن جاؤ. وہ سارے درند پرند اور مکڑے شکڑے جو ہیں سارے کے سارے مٹی بن جائیں گے. اس وقت بدکار اور کافر دیکھ رہا ہوگا, ارے میرے کیا حشر ہونے والا ہے, جہنم سامنے. جہنم کو 70,000 لگام پر, ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا, جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے, اور سب کے سامنے جہنم آئے گی, سب دیکھیں گے اسے. کھولتے ہوئے جہنم سامنے ہے. اب یہ تو مٹی بن گئے, اب ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ تب کافر روئے گا اور چیخے گا اور کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا. مسلم فرماتے ہیں, اہل تفسیر فرماتے ہیں, یہ کافر بدکار اس دن اس لیے کہے گا کہ وہ دیکھے گا جانوروں کے حال کو مٹی بن گئے ہیں, وہ تمنا کرے کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا, آج میں بھی مٹی بن جاتا, میں انسان ہوتا ہی ہوں. میرے بھائی سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا اکیلے, اس کو کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا کیا, مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا اکیلے, الواحد الاحد, کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ میرا حساب دے گا اکیلے, کوئی شریک نہیں ہوگا. تو پھر یہ بیچ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بنیاد اور بڑا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے. جس نے توحید عبادت کو نہیں سمجھا, اللہ کی قسم اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں, ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے, ایک ہی پیغام دے کے بھیجے, سب سے بڑا اور بنیادی پیغام کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور توحید کا اور طاغوت کا اجتناب کرو, توحید عبادت کو اپناؤ اور شرک سے اجتناب کرو. آج کتنے مسلمان ہیں جو اس معنی کو جانتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم میں سے کتنے سچے اور کتنے جھوٹے اور سب سے بڑے جھوٹے ہیں. دنیاوی امور میں جو جھوٹ ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہوں؟ جو نہیں جانتے تو اس کی میں نشاندہی کر دی ہے. اب دنیاوی امور میں جھوٹ کی کون سی صورتیں بیان کروں؟ تجارت میں آتے ہیں, تجارت سے بات شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار, خرید و فروخت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب تک بیٹھے ہیں وہ اس خرید و فروخت کو یا تو پورا کر لیں یا چھوڑ دیں. آپ سے فرماتے ہیں اگر وہ سچ بولیں تو ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ہو جائے گی. اگر سچ بولیں اور وضاحت کریں, چھپائیں کوئی چیز نہ چھپائیں, فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُ فِي بَيْعِهِمَا, اللہ کا برکت ڈال لے گا اس خرید و فروخت میں. اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے برکت کو مٹا دے گا. آج ہم کہتے ہیں بے روزگاری ہے, آٹے کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, بجلی کا بحران ہے. جانتے بحران کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ دونوں طرف سے ہے, ہم لینے والے بھی جھوٹے ہیں, وہ دینے والے بھی جھوٹے ہیں. تو یہ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ جب تک میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا تو اس بحران کا شکار رہیں گے ہم سب. میں یہ کہہ دوں کہ میں جھوٹ بولتا رہوں اور آپ جھوٹ نہ بولیں, کیا یہ ممکن ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میرے ایک کی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا, کیسے فرق نہیں پڑے گا؟ آپ جب اکیلے انسان تبدیل ہوں گے اور سچ بولنا شروع کریں گے خرید و فروخت میں, تجارت میں اور ہر معاملے میں, تو پھر آپ کا اثر آپ کے بچوں پہ ہوگا, آپ کی بیوی پہ ہوگا, آپ کے رشتے داروں پہ ہوگا, آپ کے دوستوں پہ ہوگا. اگر وہ نہ بھی آپ سے اثر لے, کم سے کم ایک شخص تو ہوگا جو سچ بولنے والا ہے, اور آپ کیا پتہ کہ اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور ابھی خیر باقی ہو. یاد رکھیں خیر اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ اہل خیر موجود ہے, جب اہل خیر نہیں ہے تو خیر بھی نہیں ہے. اسی لیے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا, سمجھنے والا ہوگا, اس پر عمل کرنے والا ہوگا. جب وہ ایک شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے گا, آخری انسان ہوگا, تو پھر قیامت قائم ہوگی اس دنیا پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, بدترین لوگوں پر. اور ایک روایت میں آیا ہے جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہو بناتے ہیں. آج قبروں پر مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو قیامت ایسے کیسے آ سکتی لوگوں پر؟ کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نہ کلمے کو سمجھا ہے اور نہ اس پر عمل کیا ہے. عمل کرتے کلمے کے خلاف, قبر کا طواف کرنا, قبر والے کو سجدہ کرنا, اسے پکارنا, اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کے سامنے جھک جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, خشوع و خضوع کی حالت اللہ کی قسم نماز بھی نہیں ہوتی جیسے قبر کے سامنے ہوتی بعض لوگوں کی. جب تک میں خود سچ نہیں بولوں گا آپ سچ نہیں بولیں گے یہ معاشرہ نہیں تبدیل ہونے والا. جب سارا معاشرہ جھوٹا ہے تو پھر بحران نہیں ہوگا تو پھر کیا کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فراوانی بحران کا مطلب جانتے ہیں؟ وہ ہے قتل برکہ کہ برکت ہی نہیں ہے, اور جب برکت باقی نہیں رہتی تو پھر بحران اس کی جگہ لے لیتا ہے. اور تجارت میں ایک مشہور قصہ معروف ہے, ایک ماں اور بیٹی کا قصہ جو ہم سب جانتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں. کاش ہم بچوں کو سناتے سناتے ہم خود تو عمل کرتے اس چیز پر. سر عمر کے زمانے میں دودھ بیچنے والی کا قصہ یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا, دیکھ بچے کو بھی یاد ہے ماشاءاللہ, سب کو یاد ہے. دودھ بیچنے والی عورت, اس کی چھوٹی سی بچی, ایک دن دودھ تھوڑا سا کم پڑ گیا تو ماں نے چاہا کہ دودھ میں پانی ملا دوں. تو بچی نے کہا ماں جی اب کیا کر رہی ہیں؟ کہتے پانی ملا رہی ہیں, دودھ ذرا زیادہ ہو جائے گا, فائدہ بھی زیادہ ہو جائے گا. بیٹی نے کہا ماں ایسا نہ کریں. اس کی ماں نے کہا ہمیں کون دیکھ رہا ہے, عمر تو دیکھ نہیں رہا ہمیں, اگر یہ غلط اقدام کر بھی لیتے ہیں جھوٹ بول بھی دیتے ہیں تو عمر تو نہیں دیکھ رہا, سزا تو عمر دے گا نا, ہم پکڑے جائیں گے تو سزا ملے گی. اس بیٹی نے بڑی پیاری بات, اس ننی سی بچی نے, اس بچی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ماں نے اس بچی کی تربیت کس نے کی؟ اسی ماں نے کی. لیکن جب بعض اوقات ہم راستے سے ہٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے تو ہمارے بچے ہمیں راہ راست پہ لے کے آتے ہیں جن کی ہم اچھی تربیت کرتے ہیں. اس لیے آپ یہ نا کہ میں تبدیل ہوتا ہوں تو کچھ ہونے والا نہیں, آپ کی اصلاح بھی آپ کے بچے ہی کریں گے, آپ گھر والے کریں گے. جب آپ دیکھیں شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم کوئی معصوم نہیں ہیں, لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو جن کی ہم نے اچھی تربیت کی ہے وہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. پھر اور ایک چھوٹی سی بچی نے, اور جب سے عمر کو معلوم ہو اس قصے کا تو اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کر, امیر مومنین کی بہو بن گئی. دیکھیں سچ بولنے سے. اور ان کی اولاد میں سے سیدنا عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے. جانتے ہیں عمر عبد العزیز؟ دیکھیں سچ کا اثر صرف آپ تک نہیں رہتا, اچھائی کا اثر آپ کی نسلوں میں بھی جاری ہوتا ہے. سر عمر عبد العزیز کی نانی ہے یہ. اللہ اکبر. چھوٹی سی بچی نے سچ بولا, اور آج تک ہم یہ قصہ بیان کرتے آئے ہیں اور ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ تجارت کے متعلق تھا. اپنے فیلڈ کی بات کرتے ہیں, ہسپتال میں جاتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, مریض بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, نرسیں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں علم رحم, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی آپ نے سب کو کہ, میں سب کو نہیں کہا. پھر وہی چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوگی, میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور میں نے سب کو نہیں کہا. جو بیچارے پریشان ہوتے تھے پھر اپن محاسبہ کریں کہیں وہ خود ایسے تو نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ عمل کرتے ہمارے سامنے ہیں. میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں, اب پھر بھائی بہتر طریقے سے جانتا ہوں, بعض بہت کم بعض ایسے ڈاکٹر ہیں جو جس کی نظر مریض کی جیب کی طرف ہوتی ہے بس, یہ کتنے ان سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں بغیر ضرورت کے ٹیسٹ کرنا, بغیر ضرورت کے ایکس رے کرنا, جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جان چکا ہے کہ اس کی تشخیص کیا ہے. جب آپ جان چکے تشخیص کو تو پھر یہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے, یہ اس کا شمار بھی جھوٹ میں ہوتا ہے. بعض مریض جھوٹ بولتے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے اور مریض کہتا ہے میں نے کھا لیا, ڈاکٹر پریشان, مریض ٹھیک نہیں ہو رہا. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جب میں پوچھتا ہوں دکھاؤ دوائی تو دکھاؤ, وہ دوائی کھول کے دیکھتے تو دوائی تو ویسی ویسی پڑی, کچھ کھایا نہیں, ایک گولی کھائی ہوئی بس. ایک گولی سے کہا ہم آپ ٹھیک ہوں گے, پھر یہ کیوں کہ میں نے ساری دوائی کھائی ہے؟ تین دن کے بعد چار دن کے بعد آئے ہیں تو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر آپ کو گولی پسند نہیں ہے تو کہہ دیں شربت لکھ دیتا ہوں، اگر گولی شربت سے آپ کا کام نہیں بنتا، دل نہیں کرتا، تو انجیکشن لگا دیتا ہوں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہوگا؟ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہونا ہونا؟ آپ دوائی تو کھا کے دیکھیں نا، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، لیکن شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے. گاڑی خراب ہوئی ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ایک جگہ میں گیا میکینک کے پاس، میں نے کہا اس میں کیا نقص ہے؟ اس نے کہا اس کا ڈینمو کا پرابلم ہے، اتنا خرچ لگتا ہے اس کا. اب وقت نہیں تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس آ کے انشاءاللہ دیکھوں گا. تو راستے میں دوسرا ملا، میں نے کہا اس سے ذرا پوچھ تو لو. اس نے کہا نہیں، ڈینمو کا پرابلم نہیں ہے، اس کے فین کا پرابلم ہے، اس کا اتنا خرچ لگتا ہے. میں نے کہا دو تشخیصیں دو ہو بالکل الگ الگ دور دور. میں نے کہا ڈیرمو تو ٹھیک ہے، ڈیرمو اس کا ٹھیک ہے، اے ون ہے، فٹ ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے پورا کھولنا پڑے گا؟ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا. میں نے کہا چلو اب وقت میں بعد میں دیکھوں گا. اچھا واپس آتے ہوئے تیسرے کے پاس میں گیا، تیسرے کا یہ دونوں ٹھیک ہے، اس کی بیٹری کا پرابلم ہے. میں وہاں پہ رک گیا، میں کہ اللہ کے لیے مجھے سچ بتاؤ، پیسوں کو نہ دیکھو، پیسہ جو آپ نے لینے وہ تو اپنے آپ میں نے آپ کو دینا ہے، مجھے بتاؤ اس کا نقص ہے کہاں پہ. ایک نے کہا اس کے ڈینمو خراب ہے، دوسرے نے کہا اس کا فین میں پرابلم ہے، آپ کہتے ہیں اس کی بیٹری خراب ہے، تو سچ کیا ہے؟ کہتے سچ تو وہی جو میں کہہ رہا ہوں، اب ان سے پوچھے انہوں نے کیوں آپ کو کہا. پھر میں نے سوچا کہ دیکھو گاڑی تو ٹھیک کرنی ہے، کہاں جاؤں میں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اللہ کا بندہ مجھے مل گیا، اس نے رہنمائی کی. وہ جا کے اس نے دیکھا، نقص تینوں بھی نہ تھے، وہ تینوں ٹھیک تھے، نقص کوئی اور تھا. دیکھیں تعجب کی بات، جیسے میرے ساتھ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہوگا، آخر جھوٹ کیوں بولتے ہم؟ پھر ہم چیختے چلاتے ہیں برکت نہیں. ایک شخص میرے پاس کل آئے ملنے کے لیے، کہتے میں جتنا کماتا ہوں کم ہے، مہینے کے آخر میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اپنے گھر میں بھیج سکوں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا تنگ ہو چکی ہے میرے اوپر، بہت بڑی پریشانی کے عالم، میں کیا کروں؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی انکم بہت کم ہے، لیکن وہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاتے نہیں. میرے بھائی وہ ادھار بھی نہیں لیتے، کھانے کو وہ صرف روٹی کھاتے ہیں چائے کے ساتھ، اور مہینے میں شاید مہینے میں جب ان کو تنخواہ ملتی ہے شاید ایک مرتبہ روسٹ کھاتے ہیں مہینے میں یا دو مہینے کے بعد، اپنے بجٹ ہوتے ہیں ان کا. ان کے بچوں کو صحت دیکھیں، ہمارے میں ڈاکٹر میرے بچوں کو صحت ویسے نہیں ہے، ماشاءاللہ تندرستی ہے. کام کے لیے ماشاءاللہ جب کرتے ہیں صبح 6 بجے سے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں وہ لوگ، اور سارا دن محنت کرتے ہیں. ہم بچپن سنتے تھے خون پسینے کے کمائی، اگر کوئی خون پسینے سے کماتے تو پھر یہ لوگ کماتے ہیں جو مزدور اس طریقے سے، اور ہیں بھی مزدور، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ آفس میں جا کے بیٹھ کے کام کریں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے کمرے میں کرسی پہ بیٹھ کے، نہیں نہیں مزدوری کا کام کرتے، بوجھ اٹھانے والے ہیں. گھر میں 6, 7, 8 بچے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں. ان کے بچے اسکول میں بھی جاتے پڑھنے کے لیے تحفیظ قرآن. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں، دنیا تنگ ہو چکی ہے اور ہماری زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے، مہینے کے آخر میں ہم ادھار لیتے ہیں لوگوں سے. کیوں؟ ان کی زندگی میں برکت ہے. مال کی کثرت کبھی معیار نہیں ہے زیادتی کی، یاد رکھیں، اور اچھائی کی، برکت ہی معیار ہے. اور برکت کا مطلب ہے جتنا بھی ہے آپ کی ضرورت اس سے پوری ضرور ہوگی، اور اگر میری زندگی میں برکت نہیں ہے تو میں اپنا محاسبہ کروں. اس یہ بڑی وسیع دنیا کیوں تنگ لگ رہی ہے مجھے؟ میرے اندر کیا نقص ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ذرا محاسبہ تو کرو. آپ کو نظر آئے گا ایک دن میں آپ نے کتنی جھوٹ بولے ہیں، کم سے کم دیکھیں آپ کتنی جھوٹ. بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے گھروں میں. ٹیلی فون بجتا ہے، بیٹا کہتا ہے بابا فون ہے، کہہ دو گھر میں نہیں ہے. ہم کرتے ہیں میرے بھائی، ہم یہ ہم کرتے ہیں. دستک ہوتی ہے کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یا کہہ دو سو رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرامہ لگا، فلم لگی ہو تو ایک دو سین چلا جائے گا نا، وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. جھوٹ بول دو. بچوں کو میں کیا تربیت دے رہا ہوں؟ جھوٹ کی تربیت. اب یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے جھوٹا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہمارے بچے تو جھوٹے ہیں. اگر آپ بیج پیاز کا بوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی سیب نہیں ملے گا، پیاز ہی ملے گا. یہ کہاں کے انصاف کی بات ہے؟ بیج تو پیاز کا بویا ہے اور انتظار میں سیب کا کر رہا ہوں، کوئی میٹھا پھل کھاؤں گا. جو تربیت اپنے بچے کی آپ کرتے ہیں پھر وہی فروٹ آپ کھائیں گے جو بیج آپ نے بویا ہے. اور کون سی صورت بیان کروں میں؟ جھوٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. بیوی میاں سے جھوٹ بولتی ہے، میاں بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی ایک جائز وجہ ہے، وہ آخر میں بیان کروں گا. لیکن بیوی سے ہمیشہ جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، تو جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اس کی صرف ایک ایکسپشن ہے کہ صلح کے لیے، اگر جھگڑا ہو جائے کسی وجہ سے تو بیوی سے صلح کرنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس میں ایک ایکسپشن ہے، آتے جاتے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. بہرحال جھوٹ کا حکم جیسے بیان کر چکا ہوں میں، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا جیسے آپ سب فرماتے ہیں کہ جہنم ہے. جھوٹا انسان کافر نہیں ہوتا، بدکار فاسق ضرور ہوتا ہے، صرف سوائے شرک کے. شرک کا جھوٹ، شرک اکبر کا جھوٹ جو ہے، وہ دار اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. جھوٹے انسان کی صفات، جھوٹے انسان کیسا ہوتا ہے؟ یاد رکھے جو زبان سے جھوٹ بولتا ہے حقیقتاً وہ اندر کی کالک کو اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اندر سے ہی بڑا صاف شفاف اور بڑا پیارا انسان ہے. نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ناکارا اور فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. اور زبان جسم کا حصہ ہے، لیکن وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ دل. اگر دل سدھر جائے تو اس کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے، آنکھوں پر بھی ہوتا ہے، کانوں پر بھی ہوتا ہے، ہاتھ پر بھی ہوتا ہے، پاؤں پر بھی ہوتا ہے، جسم کا ہر حصے پر ہوتا ہے. اور اگر یہ جسم گوشت ٹکڑا ناکارا ہو جائے تو پھر زبان بھی ناکارا ہو جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی ناکارا ہو جاتی ہیں، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، جسم کے سارے حصے. اور ناکارا کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور زبان گونگی ہو جاتی ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں ڈوئے لنگڑے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے. ظاہر تندرست ہوں گے لیکن زبان سے جھوٹ ہوگا، آنکھوں سے محرمات، کانوں سے محرمات کا ارتکاب، نافرمانیاں، ہاتھوں سے ظلم، پاؤں سے حرام کی طرف چل کے جانا، تو نافرمانی ہی نافرمانی پھر پیدا ہو جاتی ہے. جب دل فاسد ہے، دل میں کالک ہے، تو پھر پورے جسم میں کالک پھیل جاتی ہے. تو جھوٹا انسان، آپ اس حدیث سے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، آنکھوں سے جھوٹ دیکھتا ہے، کانوں سے جھوٹ سنتا ہے، ہاتھوں سے جھوٹ پکڑتا ہے، اور پاؤں سے جھوٹ کی طرف چل کے جاتا ہے، تو وہ سراپا جھوٹا ہی جھوٹا انسان. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بےچارے نے جھوٹ بولا ہے تو اچھا انسان. جھوٹا اور اچھا کبھی ایک، جھوٹ اور اچھائی کبھی ایک ساتھ جمع ہو نہیں سکتی. جب جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہی ہے، برا انسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے، برا انسان ہے جب تک کہ وہ جھوٹا ہے. ہاں، اگر وہ جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے تب اس کے جھوٹ صاف ہو جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیں جتنی بھی جھوٹ ہم بول چکے ہیں اگر سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مٹا دیتا ہے. ایک شخص 30 سال سے جھوٹ بول رہا ہے اور ایک وقت آئے کہ اس نے توبہ کی ہے، اگر اس نے واقعی سچی توبہ کی شرطوں کے ساتھ کہ اس نے ندامت ہوئی میں نے جھوٹ کیوں بولا ہے، جھوٹ بولنے سے وہ رک گیا ہے اور عزم کیا میں دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، اور اپنے وقت پہ یعنی مرنے سے پہلے، روح حق تک پہنچنے سے پہلے اس نے اگر توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ، اور اگر اس جھوٹ سے کسی کا حق وابستہ نہیں ہے وہ اگر حق واپس اسے وہ بھی واپس کر دیا تو توبہ کی شرطیں پوری ہوئی. اس طریقے سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جھوٹ اس کا جس سے اس نے توبہ کی ہے وہ سارا اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے, اس کا نامہ اعمال سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے. کتنی کریم اور رحیم رب ہے. میرے بھائی 30 اور 40 سال جھوٹ بولتے بولتے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو پچھلے سارے گناہ معاف, پچھلے سارے جھوٹ جس سے اس نے توبہ کی وہ سارے معاف. کتنی عظیم اور کریم اور رحیم رب ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک ایسی بات معقول ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے. تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس کا جواب واضح ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور ارکان ایمان میں سے, ارکان ایمان 6 ہیں, ان میں سے تیسرا جو رکن ارکان ایمان کو ہے رسولوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. اور بعض علماء ترتیب کرتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان ہے, جیسے کہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, پھر رسولوں پر ایمان, اور پھر آخرت پر, اور پھر تقدیر پر ایمان. تو رسولوں پر ایمان جو ہے وہ چوتھا رکن ہے ایمان کا. اور رسولوں پر ایمان میں جو سب سے پہلے بنیادی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے سچے ہیں, یہ ایمان ہے. تو پھر صحیح بخاری میں جو روایت ہے, معروف روایت شفاعت کبری کی روایت, جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں اور شدید گرمی ہوگی, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ برہنہ بدن ننگے پاؤں ہوں گے, سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا, اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, 50,000 سال کا یہ دن ہوگا اور تکلیفوں کا دن ہوگا, مشقت کا دن ہوگا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ چیخ اٹھیں گے جب وہ ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے, تو وہ کہیں گے کہ حساب شروع ہو, تو جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, آپ پہلے بشر ہیں, ابو بشریت کے باپ ہیں, اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں ہماری کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے. پھر جاتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف, پھر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا, آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, پھر آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں انا لہا میں ہی شفاعت کروں گا, میں ہی شفاعت کروں گا. پھر سجدہ میں گر جاتے ہیں عرش کے سامنے اور لمبے عرصے تک سجدہ کرتے ہیں, کہاں تک اللہ بہتر جانتا ہے. اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ ایک ایسے الفاظ عطا فرمائے گا, ایک ایسے تعریفیں بیان فرمائے گا جو کبھی کسی نے کی نہیں. میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرتا رہوں گا. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد, اے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ, سل تعطى, سوال کرو تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں عطا فرماؤں گا, وشفع تشفع, شفاعت کرو جو کرنا چاہتے ہو میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا. پھر ایک روایت میں حد لو حد, پھر حد اللہ تعالیٰ کر دے گا, پھر اس حد کے مطابق اللہ تعالیٰ شفاعت کرے گا, پھر شفاعت ہوگی, پھر دوسری حد ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں صرف ایک شفاعت نہیں ہوگی جیسے کہ بعض لوگ جانتے ہیں. بہرحال تو یہ شفاعت کبری ہے. ہم واپس آتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے 3 جھوٹ بولے, تو اس روایت میں تو یہ کہ نبی سے جھوٹ نقل ہوا ہے, وہ کیا انبیاء جھوٹ بولتے ہیں. یاد رکھیں قاعدہ یہی ہے, بنیادی بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کوئی بھی نبی ہو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. تو ہمارا ایمان ہے ان الفاظوں میں تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, اس کا دوسرا معنی ہو سکتا ہے, لیکن نبی کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا. پھر تو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے, اور مومن کا ایمان کا یہی تقاضا ہے جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے, جو سمجھ آ چکی ہے اس پر ثابت قدم رہنا. تو ایمان کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان. جو کہ رسول پر ایمان مضبوط ہے وہ یہاں پر کبھی غلطی نہیں کرتا. غلطی وہ کرتے ہیں جو ارکان ایمان سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، چاہے بخاری اس کو روایت کرے چاہے کوئی بھی کرے اس کو مانتے نہیں ہے، کیونکہ نبی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. بعد میں آنے والے اگر بعض لوگوں نے کہا ضعیف ہے تو ان کے کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ جیسے کہ سید ابو علی مودودی نے یہ کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ باندھے، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. اور کئی روایات کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے صرف اپنے عقل کی بنیاد پر، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی عالم کے قول سے رجوع کر کے. سلف کے اقوال موجود ہیں اس حدیث متعلق، ان کی طرف بالکل گئے نہیں. تو اس کا حدیث کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، پہلی بات یہ ہے، جس جھوٹ کا ذکر کیا وہ حقیقتاً جھوٹ کی تعریف میں تو آتا ہے کہ ایسی بات بیان کی جو ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے اس کو جھوٹ کہا گیا. لیکن اگر ہم اس کو مزید اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، ذرا غور کریں، تین جھوٹ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں. پہلا جھوٹ جو منسوب ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ جب انہوں نے اپنی کلہاڑی سے بتوں کو توڑا، جو بڑا بت تھا کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھ دیا. جب پوچھا گیا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس ان کے بڑے سردار سے پوچھو، اس نے کیا ہے. تو توڑا تو اپنے ہاتھوں سے، تو پھر یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو پہلا جھوٹ یہ. دوسرا جو جھوٹ منسوب ہے، یہ فرمایا جب وہ جا رہے تھے رات کو، یہ فیصلہ کیا کہ ہم صبح جو ہیں اپنے میلے پہ جائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام میں یہ ترکیب ذہن میں آئی کہ اگر میں رہ جاؤں تو میں بت توڑ سکتا ہوں، کیونکہ ساری قوم تو جائے گی، تو پھر میں رہوں کیسے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا انی سقیم، میں تکلیف میں ہوں، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. تو تھے تو تندرست، یہ تو جھوٹ ہوا، یہ جھوٹ کیسے بولا؟ اور تیسرا تھا، ان دو کا ذکر قرآن میں ہے اور تیسرے کا ذکر حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، کہ فرعون مصر کی طرف جب گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے عراق میں تھے، پھر فلسطین کی طرف آئے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف گئے. دیکھیں، ایمان اور توحید کو بچانے کے لیے در بدر ہوئے، جلا وطن ہوئے، لیکن ایمان اور توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھا. پھر واپس فلسطین کی طرف آئے، پھر لاکھ حکم تھا مکہ کی طرف جانا ہے، پھر واپس فلسطین کی طرف آئے، پھر فلسطین میں رہ گئے، آخر تک وہیں ان کی وفات ہوئی. بہرحال، تو جب مصر گئے تو وہاں پہ جو فرعون تھا، وہ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، فرعون موسیٰ دوسرا تھا، اور فرعون ابراہیم علیہ السلام اور ہے، اور فرعون یوسف علیہ السلام اور تھا. تو فرعون لقب ہے، نام نہیں ہے. مصر کے بادشاہ کا لقب ہی فرعون ہوتا ہے، جیسا کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا ہے، اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، ان کی زوجہ مطہرہ جو ہے، بہت خوبصورت تھی. ایک روایت میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین عورت جو ہے وہ سارہ علیہ السلام تھی، بہت خوبصورت عورت تھی. اور فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک اجنبی آئے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے خوبصورت ہے، تو اس نے اپنے فوجی بھیجے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بدکاری کرے، نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ لوگ آ رہے ہیں، ذرا احتیاط کرنا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر یہ تم سے سوال کرے یہ کون ہے، تو ان کو کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ فرعون نے یہ کہا اگر اس کا خاوند ہے تو قتل کر دینا، اگر بھائی تو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام وحی کے ذریعے ان کو پہنچا دیا. جب وہ پکڑنے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا گیا، انہیں فرمایا یہ میری بہن ہے. تصدیق کے لیے سر علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے. تو پھر یہ بھی تو جھوٹ ہے، اب خاوند بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور و فکر کریں. پہلی بات، جو بڑا بت تھا کیا اس نے توڑے تھے؟ اس نے توڑے نہیں تھے، اپنے ہاتھ وہ توڑ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ مشرکین بھی جانتے تھے یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، اس کی گواہی قرآن مجید میں خود ہے. پہلے تو وہ مان چکے تھے کہ واقعی غلط ہے، اب ابراہیم علیہ السلام ایک مقصد تھا کہ تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں, دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں, تو اپنے جو دوسرے تمہارے رب تھے ان کو نہیں بچا سکا, تمہارے کیا بگڑی بنائے گا. یہ پیغام دینا تھا اور پیغام مل گیا ان کو جب یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس سے پوچھو اس نے توڑے ہیں. تو آپس میں قرآن کی آیت ہے کہ اب رجوع الی انفسہم, ان لوگوں نے سوچا کہ واقعی تو سچ ہے. لیکن دیکھیں جو ان کا بیسک بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں, دل کے اندر جو ان کے اصل سوچ تھی اور اصل عقیدہ تھا وہ اتنی کمزور تھا کہ شیطان کے ایک وسوسے نے ان کے اس عزم کو توڑ دیا. اس لیے یاد رکھیں اپنے ایمان کو اور عقیدے کو جب تک مضبوط نہیں رکھو گے واللہ قدم قدم پر پھسلتے رہو گے, اور شیاطین اور انس اور جن مل کر سب وسوسے میں آپ کو وسوسے ڈالتے رہیں گے, شکوک اور شبہ ڈالتے رہیں گے, اور آپ کو راہ راست تک توحید اور اتباع سنت تک کبھی پہنچنے نہیں دیں گے. اور آج یہ وجہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں امت میں شرک کس طریقے سے جڑیں کر چکا ہے اور امت کس طریقے سے شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب نصیحت کی جاتی ہے لوگ سمجھتے بھی ہیں لیکن کیونکہ بیک گراؤنڈ ان کے پاس نہیں ہے, اصل علم نہیں ہے, بنیاد توحید کی نہیں ہے, اتباع سنت کی نہیں ہے, اس لیے وہ شرک اور بدعت میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن شیطان نے وسوسہ کیا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے, تو اس نے کہاں توڑا ہے, وہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ابراہیم. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, ہمیں بیوقوف بناتا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ ما ہؤلاء ینطقون, یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے, یہ تو زبان ہلا نہیں سکتے, ہاتھ کہاں لے آ سکتے یہ بت. پھر ابراہیم علیہ السلام سزا دینے کی مشورہ کیا گیا, اور پھر وہ آگ کا قصہ کہ بڑی اتنی آگ سلگائی گئی, پورا مہینہ سلگتی رہی, پھر منجنیک میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا, اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائے. برحال واپس آتے ہیں, کیا اس بت نے ان کو توڑا تھا؟ توڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو خود انسان توڑے اپنے ہاتھ سے, یا توڑنے کا سبب بنے, اور دونوں صورتوں میں فعل کا جو اثر ہے وہ اس شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے. یاد رکھیں ایک شخص سبب بنتا ہے, کرتا نہیں, اور جو سبب بنتا ہے اس کی سزا بھی وہی ہوتی ہے جس نے کیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ایک شخص کسی کا قتل کرتا ہے, جو قتل کا سبب بنتا ہے وہ بھی جرم میں شریک ہے کہ نہیں؟ وہ بھی شریک ہوتا ہے. ایک شخص چوری کرتا ہے, جو چوری میں ساتھ دیتا ہے وہ بھی چور ہوتا ہے, وہ بھی چور کے شریک ہوتا ہے. یہاں پر جو سب سے بڑا بت تھا, جس کی زیادہ عبادت کی جاتی تھی, جس کی طرف زیادہ لوگ رجوع کرتے تھے, اگر یہ واقعی ٹھیک ہوتا تو اس جرم سے سب کو روکتا. جب اسے روکا نہیں تو پھر جرمدار تو وہی ہوا نا, اس لیے وہ چھوٹے بت ٹوٹ گئے. تو یہ سبب بنا. دیکھیں جو سردار ہوتا ہے ہمیشہ ذمہ دار وہی ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو پھر برا بھلا آپ کو بھی کہا جاتا ہے. کیوں کیوں برا بھلا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی تربیت اچھی کی نہیں. والدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے, خاص طور پر بچے بچپن میں چوری کرے, اور اگر بچہ نہ سمجھ ہو اور وہ غلطی کرے تو اس کی سزا اس کے والد کو بھگتنی پڑتی ہے. پتہ ہے ایک بچہ چوری کرتا ہے, کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, تو پھر اس کا خمیازہ اس کا والد ہی بھگتتا ہے, اور اس کو جو بھی اس کا جرمانہ اس کو والد ہی پے کرتا ہے. تو اس بڑے بت نے جب سبب بنا تو توڑنے کی نسبت بھی اسی کی طرف ہوئی. اچھا انی سقیم دوسرا جو تھا, انی سقیم کے متعلق جو ہے یاد رکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعی تکلیف میں تھے, بیمار تو تھے. جیسے کسی انسان کو تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے, تھوڑا سا نزلہ ہوتا ہے, بیمار تو ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا انی سقیم تو سچ بولا, لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کہ بھئی آپ تو لگ تو تندرست رہے ہیں, آپ کیسے بیمار ہیں. جب تفصیل انہوں نے نہیں پوچھی تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید تفصیل بیان کی نہیں کہ میں تھوڑا سا تکلیف میں ہوں, زیادہ تکلیف میں ہوں. تو سچ ہے جھوٹ ہے؟ سچ ہے. اور تیسرا کہ یہ میری بہن ہے, اسی روایت میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس زمین کے اوپر میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی مومن ہے نہیں, سب کافر ہیں. تو اب اس نسبت سے میری مومن بہن ہے, مسلمان بہن ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں, حدیث کا علم حاصل کر کے محدثین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بات تو آسان ہے. محدثین نے اس کی نشاندہی کی ہے. اور یہ بار بار فرمایا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے. لیکن بعض لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرنے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہی غلط ہے, ہم مانتے نہیں ہیں. میرے بھائی جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا ہے, اتنا ہی جرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وجہ کی حدیث کو چھوڑ دینا ہے. یاد رکھیں یہ بھی جرم ہے, یہ بھی جرم ہے کہ وہ روایت جو صحیحین میں ہے, جو صحیح ہے, صرف محض میری عقل نہیں مانتی میں چھوڑ دوں, میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر رہا ہوں, یہ بھی جھوٹ ہے میرے بھائی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سچا بنائے, سچ پہ اور ایمان پہ ہماری زندگی قائم ہو اور سچ اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.